السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے معاملات کیوں بگڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے معاملات کی اصلاح کے حوالے سے قرآن مجید میں بار بار ہدایات عطا فرمائی. اسی حوالے سے ایک بڑا اہم مقام ہے سورہ متففین کی پہلی 6 آیات. ارشاد باری تعالیٰ ہے ویل للمطففین، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. یہ کمی کرنے والے کون ہیں؟ استقتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کر کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب انہیں ناپ کر کچھ دیتے ہیں، او وزنو، یا تول کر کچھ دیتے ہیں، ہم یخسرون، تو اس میں کمی کرتے ہیں. لیتے پورا پورا ہے لیکن دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے ان کے اس معاملے کی خرابی کا، بگاڑ کا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ کیا حساب کتاب ہوگا؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن اٹھایا جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس روز تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. جیسے نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اسی طرح سے قیامت کے دن بھی صفے باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، وہ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہاں پہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شدید وعید کا ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں. ویل کا لفظ آیا، ویل کا عربی لغت کے اعتبار سے مفہوم ہوتا ہے بربادی، تباہی، خرابی. اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ایک اللہ کے رسول کا ارشاد بھی نقل کیا ہے اس لفظ کی وضاحت میں، کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے کہ جس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ جب ایک کافر کو اس میں پھینکا جائے گا تو اس کے گرنے میں اس سے 40 سال لگیں گے، 40 سال کے بعد وہ اس کی گہرائی یعنی اس کے انتہائی نچلے حصے میں پہنچے گا، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا. تو ایک آگ کا پہاڑ ہے جس پر اس کو چڑھنے میں 70 سال لگیں گے. ویسے بھی چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، گرنے میں وقت کم لگتا ہے. تو 70 سال کے بعد وہ اس آگ کے پہاڑ کی بلندی پر پہنچے گا، پھر وہاں سے گرا دیا جائے گا، پھر چڑھے گا. فرمایا کہ وہ کافر مسلسل اس مشقت میں رہے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس جہنم کی وادی میں بہ بہ کر دوزخیوں کی پیپ جمع ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوزخ سے محفوظ فرمائے. فرمایا کہ یہ جہنم کا انتہائی ہولناک حصہ ہے، ہولناک وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں. عربی زبان میں تفن کہتے ہیں انتہائی اخیر چیز کو، انتہائی گھٹیا چیز کو. جب ایک شخص ڈنڈی مارتا ہے اور تولتے تولتے وہ بس دکھانے کے لیے ذرا سا ترازو کو اپنے ہاتھ سے جھکا دیتا ہے، لوگ سمجھتے پورا تول دیا ہے، یا اس کا باٹ صحیح نہیں ہوتا، بجائے 1000 گرام کے 900 گرام کا باٹ اس نے خریدا ہے، بازار میں مل جاتے ہیں، تو گویا اس نے ہر کلو کے پیچھے 100 گرام بچا لیا. کتنا ہے یہ، کیا اس کی حیثیت؟ یہ ہے تف. تو انتہائی حقیر چیز کے پیچھے وہ کتنی بڑی اپنے لیے تباہی کا سامان کر رہے ہیں کمی کرنے والے. تو ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. یہ کمی کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوہم او وزنوہم یکسرون. جب یہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. یہ قرآن مجید میں اس مضمون کا کلائمیکس ہے، نقطہ عروج ہے. ورنہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مثبت انداز سے قرآن مجید میں کئی جگہ حکم دیا. سورۃ الرحمن میں آپ پڑھتے ہیں وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وزن کو بالکل عدل کے ساتھ قائم کرو. وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اور ترازو میں کمی نہ کرو. سورۃ الانعام آیت 152 میں آتا ہے وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ کو اور تول کو بالکل عدل کے ساتھ پورا کرو. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ناپ کو بالکل پورا پورا ناپو اور ہمیشہ تولو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ. وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، یہاں پر بڑا سخت انداز ہے، بڑی سخت تنبیہ ہے کہ کم ہلاکت ہے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے جب وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے میں قحط کا عذاب نازل کر دیتا ہے. ہم نے قحط سے مراد صرف یہ سمجھ لیا کہ اشیاء ضرورت موجود ہی نہ ہوں، پیدا ہی نہ ہوں، بلا شبہ یہ بھی قحط ہے، لیکن قحط سے مراد یہ بھی ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ جائے کہ آدمی چیزیں موجود ہونے کے بعد خرید نہ سکے. آج وہ مصیبت ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ایک آدمی کے لیے ضروریات زندگی خریدنا مشکل ہو گیا ہے. کتنی خودکشیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پچھلے سالوں میں ہوئی ہیں. قحط کی صورت یہ بھی ہے کہ ایسی بیماریاں لگ جائیں کہ انسان کے لیے یہ نعمتیں یہ ممنوع قرار دے دی جائیں، منع کر دیا جائے کہ اس بیماری کی وجہ سے تم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، نمک نہیں کھا سکتے، میٹھا نہیں کھا سکتے. تو لہذا ابلی ہوئی پھیکی چیزوں کے اوپر اسے گزارا کرنا پڑتا ہے. اور آج یہ بیماریاں کتنے زیادہ ہمارے معاشرے میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صدا ملتی ہے اس معاشرے کو کہ جہاں پر ناپ اور تول میں کمی کا معاملہ ہو. لیکن اس آیت کو مفسرین نے صرف ناپ اور تول میں کمی تک محدود نہیں رکھا, بلکہ اس آیت میں اصل پیغام یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے, ورنہ مومن نہیں ہے, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو جو چیز مجھے اپنے لیے پسند ہے وہی چیز مجھے دوسرے کے لیے بھی پسند ہونی چاہیے. تو جب میں لیتا ہوں کسی سے تو کوشش کرتا ہوں کہ پورا پورا لوں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ دیتے ہوئے میں ڈنڈی مار رہا ہوں, کمی کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ کہ مومن میں نہیں ہوں. مومن وہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. اب اگر یہ اس مقام کی پوری روح ہمارے سمجھ میں آ جائے, آپ کو محسوس ہوگا کہ اس مقام پر صرف ناپ اور تول میں کمی کے حوالے سے مذمت نہیں آئی, بلکہ ہمارے پورے معاملات زندگی کے حوالے سے اللہ نے ہدایت دی. کیا کوئی چور یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے گھر پہ چوری ہو, کوئی اس کا مال چوری کر لے اس سے چھین لے؟ کوئی پسند نہیں کرتا, لیکن پھر وہ چوری کیوں کرتا؟ کوئی قاتل یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے عزیز کو مار دے یا اسے مار دے؟ کبھی پسند نہیں کرتا, تو پھر وہ دوسروں کی جان کیوں لیتا؟ کوئی زانی یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ کبھی پسند نہیں کرے گا, تو پھر زنا کیوں کرتا؟ تو یہ بڑا وسیع مفہوم ہے. مسند احمد میں ایک واقعہ نقل ہوا, اس واقعے میں اللہ کے رسول کی تربیت کا بھی ایک بہت عمدہ نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ سے کہا کہ میں شریعت کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں, لیکن اپنے جنسی جذبات پر قابو نہیں ہے, صرف زنا کی اجازت دے دیجیے, باقی سارے احکامات پہ عمل کروں گا. صحابہ کرام کو شدید غصہ آیا کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں یہ کیسی بات کر رہا ہے. انہوں نے ایک دم ڈانٹ ڈپٹ کی. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اس کو میرے قریب لے آؤ. قریب لایا, لایا گیا, پاس بٹھایا, کہا کس سے زنا کرو گے؟ اپنی بہن سے؟ نہیں. اپنی بیٹی سے؟ نہیں. اپنی خالہ سے؟ نہیں. اپنی پھوپھی سے؟ نہیں. کہا کہ تم جس سے زنا کرو گے وہ کسی کی بہن ہے کہ نہیں, کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں, کسی کی خالہ, کسی کی پھوپھی ہے کہ نہیں؟ اس انداز سے بات کی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس کے حق میں دعا کی. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اس شخص کو دیکھا کہ انتہائی پارسائی, اور وہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا. تو اگر یہ احساس ہو سامنے کہ میں دوسروں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہوں کیا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو, تو ظاہری بات ہے کہ کوئی پسند نہیں کرتا. تو اگر یہ حقیقت سامنے رہے تو پھر آدمی کے معاملات بگڑتے نہیں. پھر اس کو صرف اس ترازو تک محدود نہ رکھیے جو کہ بازاروں میں ہوتا ہے اور جس سے تول تول کر دکاندار چیزیں دے رہے ہوتے ہیں یا دودھ والے ناپ کر اپنے پیمانے سے چیزیں دے رہے ہوتے ہیں, بلکہ ترازو کی شکلیں بدل گئی ہیں. آج جتنے بھی الیکٹرانک بیلنسز ہیں, گیجٹس ہیں, وہ بھی سب کے سب ترازو کی شکل میں. بجلی کا میٹر میرے گھر پہ لگا ہوا ہے, یہ بھی ایک ترازو ہے. اگر میں بجلی کے میٹر میں گڑبڑ کرتا ہوں تو وہ وہی جو یہاں پر آئی ہے میرے لیے بھی ہے. بجلی میں پوری پوری لے رہا ہوں لیکن میں پیسے پورے پورے دینے کو تیار نہیں ہوں. باقی بہانے بنا رکھے ہیں کہ وہ جی میٹر بہت تیز چلتا ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ کوئی بہانے اللہ کے ہاں نہیں چلیں گے. قرآن مجید کا, اسلام کا اسلوب یہ ہے کہ تم اپنا حق پورا ادا کرو, دوسرا گڑبڑ کرتا ہے اللہ کیا خود جواب دے گا. لیکن اگر میٹر گڑبڑ ہے تو اس کے لیے جو بھی کوئی قانونی چارہ جو ہو سکتی ہے وہ کی جائے, مل کر پورے کے پورے محلے والے جو بھی ایسے ادارے ہیں وہاں پر جائیں, ثابت کریں کہ میٹر میں گڑبڑ ہے. لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں یہ بہانہ بنا کر کنڈا لگا لوں, اور یا یہ ہے کہ میٹر میں گڑبڑ کر دوں. لیکن آج گرمیوں میں اے سی چلانے کے لیے, اور یا اپنی فیکٹریوں میں چوری کی بجلی سے مال پروڈیوس کرنے کے لیے, بجلی کی چوری بہت عام ہو گئی ہے. بجلی کی چوری کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں, بڑے دھڑلے کے ساتھ لوگ کنڈا لگا رہے ہوتے ہیں, لگتا ہے جیسے کہ ان کا حق ہے. باقاعدہ آتے ہیں پڑوسیوں سے سڑی مانگتے ہیں, سڑی دینا ذرا کنڈا لگانا ہے, وہ بھی خوشی خوشی گناہ کے کام میں تعاون کر کے سڑی دے دیتا اور جا کے کنڈا لگا لیا جاتا. اسی طریقے پر پیٹرول پمپوں پر, سی این جی اسٹیشنز پر جو میٹر لگے ہوئے ہیں, اگر ان میں بھی گڑبڑ ہے تو وہ بھی اس آیت کی وعید کے طور پر آتے ہیں کہ میٹر تمہارا کچھ شو کر رہا ہے اور تم دوسرے کو پیٹرول اور گیس تم کچھ اور دے رہے ہو, پیسے پورے لے رہے ہو لیکن انہیں جو چیز دینی ہے اس میں کمی کر رہے ہو. خاص طور پر جو مہنگی اشیاء ہوتی ہیں, سونار کا ترازو ہے, اسٹیل تولنے کے جو بھی پیمانے ہیں, اکثر و بیشتر ان میں آج ہمارے معاشرے میں گڑبڑ ہے اور پیسے پورے پورے لیے جاتے ہیں, چیز کم دی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ آیت بڑی لرزا دینے والی ہے کہ ہلاکت ہے, بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے, جو لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. پھر اس آیت میں اصل پیغام یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دو, اس کا حق مت مارو. اب آپ دیکھیں گے تو بات بڑی مزید وسیع ہو جائے گی, کتنی گہری آئے. اگر کسی شخص نے مجھے ملازم رکھا ہوا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ میں پورے ڈیوٹی آورز میں صحیح طریقے پر کام کروں, میں کام چوری نہ کروں, وقت گزاری نہ کروں, دہاڑی پوری صحیح صحیح لگاؤں, کیونکہ میں اس سے دہاڑی اور اپنا معاوضہ پورا لے رہا ہوں. لیکن معاوضہ تو پورا لیا جائے, تنخواہ تو پوری لی جائے, لیکن دفتر میں دیر سے جا رہا ہے, وہاں پر بیٹھ کے گپے مار رہا ہے, وہاں پر سے جلدی بھاگنے کی فکر میں ہے, کام نہیں ہو رہا, دوسرے کام ہو رہے ہیں. اسی طریقے پر اس کا کنورس بھی ہے, اس کے برعکس بھی ہے. بعض ایسے ظالم لوگ ہیں کہ کام تو لیتے ہیں گدوں کی طرح, دیر دیر تک بٹھائے رکھتے ہیں ملازمین کو, لیکن پھر ان کو معاوضہ نہیں دیتے, اور اس بیچارے کی مجبوری ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, وہ بیچارہ کم معاوضے پر بھی دیر تک کام کرنے پر مجبور ہے. تو اصل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق پورا دے. کام کرنے والا 16 آنے کام کرے, اور معاوضہ دینے والا اس کو پورا 16 آنے معاوضہ دے. لیکن ہمارے معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا, عبادات میں ہم بڑے مستعد ہیں, عمرے ہمارے ہر سال ہو رہے ہیں, چہروں پر ہمارے سجدے کے نشان بھی ہیں, لیکن ہماری فیکٹری میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ہم ان کا خون چوس کے ہم کمائی کر رہے ہیں, اپنے پروفٹ کو دگنا تگنا کر رہے ہیں. ایسے آپ کو سیٹ نظر آئیں گے, اور آپ کو ایسے نمازی بھی نظر آئیں گے کہ نماز میں تو بہت مستعد ہے لیکن اپنی ڈیوٹی اپنا کام 16 آنے نہیں کرتے. سرکاری اداروں میں آپ کو اکثر ایسے لوگ نظر آئیں گے, اوور ٹائم کلیم کریں گے, اصل ٹائم میں کام نہیں کریں گے, اور پھر چاہیں گے اوور ٹائم لگ جائے, اور اوور ٹائم کے اندر اوور ٹائم کلیم کر کے وہ سرکاری اداروں کو نقصان پہنچائیں گے. اسی طریقے پر ہر ایک کو اس کا حق دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ احادیث میں نقل ہوا کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے, اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے رکوع کیے, سجدے کیے, نماز پڑھی, جانے لگا, آپ نے روک لیا. آپ نے کہا تم نے تخفیف کی ہے, وہی لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا, تم نے اللہ کے حق میں کمی کی ہے. نماز کے واجبات میں سے ہے کہ نماز کا ہر رکن پورے سکون کے ساتھ ادا کیا جائے. تم نے اللہ تعالیٰ کا حق سے ادا نہیں کیا. ایک اور حدیث میں اس معاملے کو نماز میں چوری کہا گیا ہے کہ اس نے نماز میں چوری کی ہے, آ کر جلدی سے رکو کیا, جلدی جلدی سجدے کی اور یہ جا اور وہ جا. حکم یہ ہے کہ نماز پورے سکون کے ساتھ پڑھو. تو چاہے حقوق العباد ہوں چاہے حقوق اللہ ہوں, یہ تمام جو معاملات ہیں ان میں ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے. آج ہمارے معاشرے میں حقوق کے حوالے سے بڑی فکر ہے لیکن اپنے فرائض کے حوالے سے ہمیں فکر نہیں ہے. بس حقوق, ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, ہمارے حقوق مارے جا رہے ہیں, لیکن ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمارے فرائض کیا ہیں, اس کے حوالے سے کوئی تحریک, اس کے حوالے سے کوئی سرگرمی نہیں. اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں آج عورتوں کو ہم وراثت کے حق سے محروم کر دیتے ہیں. بہت کم گھرانے ایسے ہوں گے جہاں پر کہ بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیا جاتا ہو. تو یہ سب کا سب معاملہ اس آیت کے ذیل میں آتا ہے. ہلاکت ہے, بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. اپنا حق تو پورا پورا لیتے ہیں اور دوسروں کو حق دیتے ہوئے اس میں کمی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی, یہ سارے کا سارا بگاڑ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون, یہ ہیرا پھیری کرنے والے, لوٹ مار کرنے والے, دوسروں کی حقوق غصب کرنے والے, ڈنڈی مارنے والے, بجلی چوری کرنے والے, وراثت کا مال ہڑپ کرنے والے, دوسروں کی املاک کے اوپر قبضہ کرنے والے, دوسروں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والے, امانت میں خیانت کرنے والے, ان سب کا اصل مرض کیا ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا وہ خیال نہیں کرتے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اگر یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, ساتھ مجھے کچھ لے کر نہیں جانا, جتنی ڈنڈیاں مار لوں, جتنی زمینوں پلاٹوں پر قبضہ کر لوں, جتنا پروفٹ یہاں پر غلط طریقے سے بنا لوں, سب کا سب چھوڑ کر یہی جانا ہے, لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ تعالی کے سامنے جا کر جواب دینا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی شر کا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا. اگر یہ یقین ہو تو پھر ہمارے معاملات وہ سدھر جائیں گے. تو اصل میں خرابی کیا ہے, کمی کیا ہے؟ ایمان بالآخرت پر یقین نہیں ہے, مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں. بظاہر بڑا چھوٹا سا عمل ہے, ترازو میں مال تولتے تولتے جھکا دیا ذرا سا اور دوسرے کی تھیلی میں ڈال دیا, ڈنڈی مار لی, لیکن اس تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے. اس عمل کے پیچھے لگتا ہے اس کو یقین نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے, حساب کتاب بھی ہونا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان بالآخرت عطا فرمائے. معاشرے کی اگر اصلاح کرنی ہے, معاشرے سے لوٹ مار, کرپشن اور حقوق کا غصب ہونا, یہ تمام چیزیں ختم کرنی ہے, تو اس کے لیے قرآن کا طریقہ بتاتا ہے. قرآن یہ طریقہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان بالآخرت پیدا کیا جائے, مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین, حساب کتاب کا یقین, کوئی سفارش, کوئی لین دین, کوئی رشتہ داری, قرآن مجید کہتا ہے وہاں پر کام نہیں آئیں گی. سفارش بھی اسی کی ہوگی جس کی اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا, اور سفارش کرنے والا بھی وہ کالا ثوابا, سیدھی سیدھی بات کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس نے لوگوں کا دل دکھایا تھا, خون چوسا تھا, کتنے لوگوں کو اس نے مروایا تھا, کتنے لوگوں کے اس نے دل دکھائے تھے, ان کی املاک پہ قبضہ کیا تھا, حرام خوریاں کی تھی, لوٹ مار کی تھی, لیکن اللہ کوئی بات نہیں, آپ اس کو معاف کر دیں. وہاں تو کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ کوشش کی ہے اس نے, لیکن بہرحال اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں کہ اس کی بخشش ہو سکے، قریب آ کر یہ بخشش سے محروم ہو گیا ہے. اس کو پاس ہونے کے لیے 33 نمبر چاہیے تھے، اس کے نمبر 30 ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، اپنے کسی بندے کی عزت افزائی فرمائے گا، ان کی سفارش قبول فرمائے گا، اور اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ گریس مارکس دے دے گا. یہ تصور سفارش کا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن یہ تصور کہ ہم لوٹ مار کرتے رہے، لیکن ساتھ تصور ہو کہ ہمیں فلاں بزرگ سے محبت ہے اور ان بزرگ کے عرس میں ہم شریک ہوتے ہیں اور وہاں پر ہم اتنی جا کے دے کے چڑھاتے ہیں، لہذا وہ اللہ کے نیک بندے ہم جیسے لٹیروں کی سفارش کر دیں گے، یہ خود ساختہ من گھڑت تصورات ہیں. اللہ کے نیک بندے ایسے حرام خوروں سے قیامت کے دن نفرت کا اظہار کریں گے. کانو لہم آدھا، سورہ احقاف میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تو ایسے لوگوں کے دشمن ہوں گے. تو ایک ہی طریقہ ہے معاشرے کی اصلاح کا، اور وہ یہ ہے کہ دلوں میں آخرت کی جواب دہی کا یقین پیدا ہو. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ خیال نہیں کرتے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس روز جب کہ تمام لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. ہمیں تو ہمارا دین عدل سے آگے بڑھ کے احسان کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے تو خود کم لو. اللہ کے رسول بازار میں گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کو تولتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زن و ارجے، تولو اور ذرا جھکا کے تولو، یعنی دوسرے کو تھوڑا زیادہ چلا جائے. یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ خود اثار کریں، قربانی کریں، دوسروں کو زیادہ دے دیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو غصب کریں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.